بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. رواية اس باب میں امید کا بیان چل رہا ہے، اور امید کے بیان میں یہ دسویں روایت ہے ریاض الصالحین کی. راوی اس روایت کے وہی ہیں جو پچھلی روایتوں میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. فیما یحکی عن ربہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذنب عبد ذنبا، ایک بندے نے گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرے، غلطی کو غلطی جانے اور اس پر ندامت ہو. یہ دو چیزیں جو ہیں، غلطی کرنے کے بعد، یہ بہت بڑی نعمت ہیں کہ انسان غلطی کو غلطی سمجھے اور اس پر ندامت ہو. یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر انسان اس کی تلافی بھی کرے گا. یہ تین چیزیں کرنی ہیں، غلطی کو غلطی انسان جانے، اس پر دل میں ندامت ہو، اور اس کی جو تلافی ہے وہ کر لے. جب یہ انسان کرتا رہے تو پھر مسئلہ آسان ہے. اس روایت کا حاصل یہی ہے کہ اگر انسان یہ تین کام کرتا رہے تو پھر مسئلہ آسان ہے، تو اس کو بہت زیادہ پھر گویا اللہ تعالیٰ کے اس پر انعام ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اور اس کے بارے میں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھے حال میں ہوگا. ہم لوگوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کو غلطی جانتے نہیں، کوئی احساس دلائے کہ یہ غلطی ہے تو اس پر ناراضگی کہ یہ کون ہوتا ہے میں بتانے والا. یہ ایک بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بڑی بیماری ہے. اور ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی شاید پوری طرح اس کا احساس نہ ہو، سننے والے بھی پوری طرح محسوس نہ کر سکیں، لیکن اپنے زندگی میں جب وہ وقت آتا ہے، جب زندگی میں وہ وقت آتا ہے، تو اس وقت انسان کو اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سامنے والا شخص کچھ کہہ رہا ہے تو ہاں کوئی واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں سوچوں تو صحیح. غلطی کا احساس ہونا، اس پر ندامت ہونا اور اس کی تلافی کرنا، یہاں پر وہی بات ہے کہ ایک شخص نے گناہ کر لیا، فقالا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. ظاہر ندامت ہوئی، غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، تو اس کے نتیجے میں تیسری چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتے ہیں. کتنا عجیب معاملہ اللہ تعالیٰ کا کہ پہلی بات تو ایک غلطی کی کیوں. ہم لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، اگرچہ بات ضمنی ہے، لیکن ہم لوگوں میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، کسی سے غلطی ہو گئی، اب وہ اگر غلطی کی تلافی کرنا چاہے، معافی مانگنا چاہے، تو اس پر بھی ناراضگی ہوتی ہے. اب کیا معافی مانگنے کا فائدہ. مجھے تو کبھی شروع میں تو ظاہر طالب علمی کا دور ہوتا ہے، اس وقت تو ان چیزوں کا احساس نہیں تھا، بعد میں جب حالات دیکھے اور اچھا ایک شخص دوسرے سے معافی مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ، میں تو حیران رہ گیا کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. ظاہر انسان نے جب دنیا نہیں دیکھی تو اس وقت تو بس وہ مدرسے کی دنیا میں ہوتا ہے، جب باہر کی دنیا دیکھتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ اچھا ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کہ ایک شخص معافی مانگ رہا ہے اور اسے کہا جائے کہ اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ. یعنی ایک ہوتا ہے کہ یعنی حالات کے لحاظ سے ظاہر فرق پڑتا ہے کہ معافی مانگنے کا فائدہ بعض موقع پر ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے دل یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اتنے نقصانات ہو گئے کہ اب فائدہ کیا تو وہ بات الگ ہے, لیکن ایک ہے کہ اچھا میرا دل توڑ دیا اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ, اب تو دل ٹوٹ گیا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بہت مختلف ہے, ارحم الراحمین ہیں, رحمٰن الرحیم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنباً, دیکھو میرے بندے نے گناہ کر لیا. فعلم ان له ربا یغفر الذنب, اور اسے اس بات کا بھی علم ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے. ویأخذ بالذنب, اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے. اس عقیدے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اس نے مجھ سے معافی مانگنی ہے. ثم عاد فأذنب, خیر پھر دوبارہ اس بندے نے گناہ کر لیا. عاد فأذنب, توبہ کر لی, اس کے بعد پھر دوبارہ گناہ کر لیا. فقال اے ربی اغفر لی ذنبی, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, اے اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا, میرے گناہ کو معاف فرما دے. فقال تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنبی, کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے گناہ کر لیا اور اسے اس بات کا علم ہے, وہ جانتا ہے, یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے. ثم عاد فأذنب, پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پھر اس نے گناہ کر لیا. فقال اے ربی اغفر لی ذنبی, یہاں پر شیطان ہے نا ہمیں ہم پر حملہ کرتا ہے کہ بار بار غلطی جب ہو جاتی ہے توبہ کا کیا فائدہ. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے, جب بار بار گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ. پہلی مرتبہ انسان نے جب غلطی کر لی اور اس پر توبہ کر لی تو پرانا گناہ ختم ہو گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, ایک مرتبہ غلطی کی توبہ کر لی وہ گناہ ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. اب دوسری مرتبہ جب کیا تو وہ نیا گناہ ہے. اب یہ نہیں سوچنا کہ اچھا پہلے بھی تو کیا تھا پھر دوبارہ, نہیں پہلے جو کیا تھا وہ تو ختم, وہ تو مٹا دیا, جب پینسل سے لکھا تھا اور مٹا دیا, ختم ہو گیا, اب اس کو نہیں دیکھنا, اب آگے چلنا ہے. ہم لوگوں کی زندگی کبھی آگے چلتی ہی نہیں. فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب, پھر اس سے گناہ ہو گیا, پھر دوبارہ اس نے گناہ کر لیا. گناہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ فقال اے ربی اغفر لی ذنبی, پروردگار میرے گناہ کو معاف فرما دے. فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا. فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب, اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے. اس احساس کے ساتھ انسان اگر جیتا رہے, اس میں یہ نہیں بتایا کہ زندگی میں بار بار گناہ کر رہا ہے, ایک دن میں بار بار گناہ کر رہا ہے. بہرحال گزشتہ گناہ جب توبہ کر لیے معاف ہو گیا, چاہے ایک دن میں ہو چاہے ایک سال میں ہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قد غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. فلیفعل ما شاء, اب اسے جو چاہے کرے, اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے. مطلب یہ ہے جو چاہے کرے کا مطلب یہ نہیں کہ جو گناہ کرنا چاہے کرے, مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی اعمال کرے گزشتہ گناہ معاف ہو چکے, اور اسی طرح اگر وہ زندگی گزارتا رہا, جس کو میں نے شروع میں بتایا تھا, اسی طرح اگر یہ زندگی گزارتا رہا کہ گناہ ہو گئے اور فوراً توبہ کر لی, گناہ ہو گئے فوراً توبہ کر لی, اگر اسی طرح زندگی گزارتا رہا تو اس کو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں, میرے یہاں مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں, وہی جو میں نے کی, فلیفعل ما شاء ما دام یفعل ہکذا ایذنب ویتوب اغفر له فان التوبۃ تهدم ما قبلها, یعنی جب جو چاہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہے گا کہ یعنی توبہ, یعنی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے, تو میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں گا, اس لیے کہ توبہ گزشتہ گناہوں کو, توبہ سے گزشتہ سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم, رواه مسلم. انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہاں پر میں کوئی دوسری بحث میں جانا نہیں چاہتا، ترجمہ اس کا اسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب ہاتھ، چہرہ، اس طرح کی چیزوں کی نسبت ہوتی ہے تو اس کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب ہاتھ تو ہم ترجمہ یہاں ہاتھ کے بجائے جس کے قبضے میں میری جان ہے، باقی ہم نے تفصیلات پڑھ لی تھیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی متشابہات والی جو مثالیں ہیں اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے۔ والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم، لو لم تذنبو، قسم میں جب تاکید پیدا کی جاتی ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبو، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اس روایت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی قرآن و حدیث کے مزاج کو سمجھنے کی اور تھوڑی سی سمجھداری کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس روایت کے معنی اگر ناسمجھی کے ساتھ سمجھے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہ کرنے چاہیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ناسمجھی کے ساتھ جب اس حدیث کو کوئی سمجھے گا تو یہی مطلب بنے گا۔ اس لیے احادیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی انسان کو اپنی عقل اور سمجھداری کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور شراح کا کلام بھی انسان دیکھے جنہوں نے زندگیاں اس میں لگائیں۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، ظاہری ترجمہ، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جائیں گے، ایسے لوگوں کو لائیں گے جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، چاہے انسان کو اس کا پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، انسان سے گناہ اور غلطیاں ہوتی ہی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو بنی آدم خطا، تمام بنی آدم غلطی کرتے ہیں، گناہ ان سے ہوتے ہیں۔ اب گناہ صغیرہ کہو، گناہ کبیرہ کہو، چاہے وہ غلطیاں کہو، کبھی انسان بھول کر کوئی کام کر لیتا ہے، کبھی کوئی جملہ کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتا، ہر ایک پر پکڑ نہیں آتی، مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اس غلطی کو غلطی سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بلکہ انسان کوئی بھی گناہ نہیں کرتا تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں پوری طرح استعمال کیا یا نہیں کیا تو بھی غلطی شمار ہوتی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کچھ وقت کے لیے ذہن کہیں اور لے گیا، وہ بھی غلطی شمار ہوتا ہے، چلے گیا الگ بات ہے، لے گیا۔ سجدہ کر رہا ہے اور ذہن میں کچھ اور سوچ رہا ہے کہ اچھا نماز سے فارغ ہو کر میں وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ذہن وہاں چل رہا ہے، یہ بھی تو غلطیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہم گناہ کو بہت محدود درجے میں رکھتے ہیں، لفظ ذم جو ہے اس میں غلطیاں، گناہ ایک عام لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہرحال انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کر لیتا ہے، انسان کبھی زبان سے ایسے کلمات بھی کہہ دیتا ہے جو غیر مناسب ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اس کی صحت ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں جو اس پر ذمہ داریاں ہیں وہ پوری طرح ادا کرنے میں بھی کوتاہی کر لیتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بات ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی سمجھے، اس پر ندامت ہو اور استغفار ہو۔ یہ شروع میں جو بات کہی تھی وہ یہاں پر بھی آ گئی۔ تو گویا کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ کرتا نہیں تو مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تمہاری دنیا میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ حاصل ہو گیا۔ لو لم تذنبوا, اگر تم گناہ نہ کرو, مطلب یہ کہ اگر تمہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہم گناہ کرتے نہیں, گناہ تو ہم سے ہوتے ہی نہیں, کوئی برائیاں ہم سے ہوتی نہیں, تو پھر تم دنیا کے لیے نہیں ہو, تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو, جاؤ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو گناہ کریں گے, مطلب یہ کہ جن کو اپنے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہوگا اور پھر وہ توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے. تو ایک تو ان لوگوں کو تنبیہ ہے اس روایت میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتے, ان کو کہا گیا ہے کہ غلطیاں اور گناہ سب سے ہوتے ہیں, ورنہ تم اس دنیا کے لیے نہیں تھے, تم فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے. تو ہر شخص کو یہ محسوس ہونا چاہیے, بس یہ کہ اپنی غلطی کو پہچاننا ایک کام ہے, ورنہ ہر شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں, پہچاننا ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا, ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو بیچارے گناہ کی وجہ سے مایوس ہونے لگتے ہیں. تو ان کو کہا گیا نہیں نہیں دیکھو پریشان نہ ہو, اگر تم سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ہے. اور اگر یعنی چونکہ تم یہ کر رہے ہو تبھی تو تم دنیا میں رہ رہے ہو, تبھی تو تم انسان ہو, تو اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس استغفار کر لو اور آگے چلتے رہو. تو گویا اس روایت میں دو قسم کے لوگوں کو تنبیہ ہے. ایک وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے, ان کو کہا گیا کہ نہیں نہیں تم کرتے ہو. دوسرا وہ لوگ جو غلطی کر کے مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں, ان کو کہا گیا نہیں 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 کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے, بس توبہ استغفار کر لیا کرو, غلطیاں ہو جاتی ہیں ہو جائیں, توبہ استغفار کر لیا کرو. بچنے کی کوشش تو انسان کرے گا, ظاہر ہے وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن غلطیاں پھر بھی انسان سے ہوتی ہیں. یہ بڑے بڑے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی, معصیتوں کی, یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور گناہوں کی بات ہو رہی ہے. حدیث نمبر 12. وعن ابی ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم. یہ پیچھے والی روایت ہی کے مفہوم کی دوسری روایت ہے, الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے, یعنی غلطی کریں گے, غلطیاں اور گناہ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے. وہی پیچھے والی روایت میں جو تشریح تھی وہ یہاں پر ہوگی. حدیث نمبر 13. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا قعودا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا فخشینا ان یقتطع عدوننا ففزعنا فقمنا فکنت اول من فزع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, ہمارے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے. خاص طور پہ ان دونوں کا تذکرہ کیا کہ یہ تو اکابر اور صحابہ میں بھی ان کا ایک خاص مقام سمجھا جاتا تھا, تو یہ حضرات بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم اور انتہائی اعلیٰ درجے کے رفقاء اور صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 7 ہجری کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ہیں, تو یہ اخیری دور کی بات ہے, ہو سکتا ہے 7 ہجری 8 ہجری 9 ہجری کا کوئی واقعہ ہو, یہ اخیر کے سالوں کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن چند صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے ہیں, جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو تھے ہی, اور ان کے علاوہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے, اور بھی کچھ صحابہ تھے, یعنی تقریباً 10 کے قریب ہوں گے. ویسے لفظ نفر جو ہے وہ 10 سے کم والے عدد کو 3 سے 9-10 تک کے درمیان تک کو کہا جاتا ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے, یعنی گویا تشریف جب لے جا رہے تھے تو ہم نے خیال کیا کہ ابھی تشریف لائیں گے, کچھ کام کے لیے تشریف لے گئے ہیں, اور آپ تھوڑا سا آبادی جو مدینہ منورہ کی آبادی اس وقت تھی ہی بہت مختصر, اور پھر اس کے بعد باغات وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا, تو مکانات والے علاقے سے آپ باہر تشریف لے گئے. تو فابطا علینا, تشریف لانے میں آپ نے دیر کی, کچھ دیر ہو گئی, تو ہمیں دل میں یہ اندیشہ ہونے لگا، فَخَشِينَ أَن يُخْتَطَعَ دُونَنَا، ہمیں یہ دل میں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نہ ہونے کے حالت میں، ہماری غیر موجودگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کیونکہ دشمن وغیرہ ہوا کرتے تھے، مخالفین ہوا کرتے تھے یہود، تو آپ کے ایذا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہی رہتے تھے۔ تو صحابہ کو دل میں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کسی نے روک تو نہیں لیا، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی کہ آپ کو آنے میں اتنی دیر ہو گئی، ورنہ تو بس ایسا تھا کہ ابھی تشریف لے آئیں گے۔ تو ہمیں یہ خطرہ ہوا، فَفَزَّعْنَا، ہم گھبرائے، فَقُمْنَا، وہاں سے اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، سب سے پہلے گھبرانے والا میں ہی تھا۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اظہار کرنے والا، تو سب سے پہلے گھبرانے والا میں ہی تھا۔ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تم میں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ اب پورے مدینہ منورہ میں کہاں تلاش کریں، باغات میں کہاں تلاش کریں؟ کہتے ہیں دل کو دل سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو اب کچھ اندازے تھے اور کچھ دلی تعلق تھا، جس کی بنا پر خیال یہ ہوا کہ اس طرف تشریف لے گئے ہوں گے، کچھ خوشبو کے آثار بھی ہوں گے۔ بہرحال مختلف چیزیں جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نتیجہ صحیح نکال دیا، کسی جگہ پہنچے۔ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے پوچھا ہو، کچھ لوگوں سے معلوم کیا ہو، ادھر ادھر آثار وغیرہ مختلف دیکھے۔ بہرحال فرماتے ہیں حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنصَارِ، انصار کا ایک باغ تھا، میں وہاں پہنچا۔ اب دل میں یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہوں گے، دل میں خیال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر ہوں گے۔ اب یہ حدیث چونکہ طویل تھی، اور میں بھی اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جتنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اتنا ہی بیان کروں گا۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، میں تھوڑا سا تاکہ بس تاکہ واقعہ ادھورا نہ رہ جائے، لیکن اس میں واقعی تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں، کہ یہاں پر ہے وذکر الحدیث بطولہ الى قولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درمیان والا حصہ بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ فرماتے میں اس باغ کا دروازہ تلاش کر رہا تھا، وہ دروازہ نہیں ملا، دروازہ مجھے نہیں ملا۔ انسان جب گھبرایا ہوا پریشان ہوتا ہے، پیچھے روایت گزر بھی چکی ہے، انسان جب گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور جلدی میں کوئی بات تلاش کرنا چاہتا ہے تو ملتی نہیں، ظاہر باغ ہو اور دروازہ نہ ہو تو ہو نہیں سکتا۔ فرماتے مجھے دروازہ نہیں ملا، ہو سکتا ہے دو تین جانب دیکھا ہو، چوتھی جانب جہاں دروازہ ہے وہ دیکھی نہ دیکھی ہو۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایک پانی اندر داخل ہونے کا راستہ تھا، نالی ہوتی ہے اس طرح کی نالی تھی پانی کی، وہ مجھے نظر آ گئی، میں وہاں سے نیچے دب کر اندر داخل ہو کر باغ کے اندر چلا گیا۔ اندر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، مجھے ذرا تسلی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بیان فرما دی کہ آپ ہمارے درمیان تھے، آپ تشریف فرما تھے، اچانک آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، اور کچھ دیر ہو گئی تو خیال یہ ہوا کہ کہیں آپ کو کہیں ہمارے غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی، تو اس لیے آپ کی تلاش میں ہم نکلے، اور بھی صحابہ آپ کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان صحابہ کی ایسی کیفیت، میری محبت میں انہوں نے یہ معاملہ کیا، چلو میرے جوتے لے لو اور جاؤ۔ اور آگے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فمن لقیت وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ، اس دیوار کے پیچھے، اس باغ کے باہر تم دیکھو، جسے بھی تم دیکھو جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ روایت میں تو اور بھی باتیں ہیں، حاصل کیا نکلا اس عنوان کے لحاظ سے؟ امید کا بیان، کہ انسان دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دل سے مانے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات کو، آپ کی بھی اتباع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ جب ایسا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں کہ آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے جیسے صحابہ کا حال, تو آپ کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کا خیال رکھے گا تو ظاہر ہے فبشر ہو بالجنہ, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. آگے, وعن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول, اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے نقل فرمایا. قرآن کریم کی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی. کیا آیت تھی جس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد بیان کیا گیا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس, پروردگار یہ جو بت ہیں ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. لفظی ترجمہ مطلب یہ کہ ان بتوں کی وجہ سے, ان بتوں کی عبادت کی وجہ سے, ان بتوں کو نفع مند نافع اور نقصان سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, لیکن یا اللہ فمن تبعنی فانہ منی, جو میری اتباع کرتا ہے, میرے طریقوں پر عمل کرتا ہے, میرے احکام کی پیروی کرتا ہے تو وہ تو میرے ساتھ شامل ہے, ان پر تو آپ رحم کریں گے ہی کریں گے. فمن تبعنی فانہ منی, ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو یا اللہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ ان کو عذاب دے دیجئے. کیا شان تھی, جو تکلیفیں دے رہے ہیں, آگ میں جلانا چاہ رہے ہیں, طرح طرح کی ایزاؤں اور طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑ رہا, جن کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بات نہیں کئی چیزیں, اور فرماتے کیا ہیں, ومن عصانی فانک غفور الرحیم, پروردگار تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے. اور وقول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام والا ارشاد جو قرآن میں منقول ہے وہ تلاوت فرمایا, وہ آیت تلاوت فرمائی, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم, اے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے, نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے تو فانهم عبادك, وہ تیرے ہی بندے ہیں, اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیری جانب سے ظلم نہیں ہوگا, تو اپنے بندوں پر جو چاہے کرے, اپنے بندوں کو جو چاہے سزا دے, تیری ملکیت ہیں, تیرے بندے ہیں, تیرے اختیار ہے یا اللہ, تجھے پورا اختیار حاصل ہے. ان تعذبهم, اگر تو ان کو عذاب دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا, فانہم عبادک, لیکن یا اللہ, و ان تغفر لهم, اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے, فانک, چاہے ان کو ایمان کی توفیق دے دے جو بھی کر لے یا اللہ, تو ان کی مغفرت فرما دے, فانک انت العزیز الحکیم, تو بڑا غلبے والا, قوت والا اور حکمت والا ہے, تو جانتا ہے کہ کس طرح ہدایت دی جاتی ہے, کس طرح کسی کی معافی کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں, تو جو چاہے کر سکتا ہے یا اللہ, تو قادر مطلق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بات جو قرآن میں منقول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی, فرفع یدیہ, پھر اپنے ہاتھ اٹھائے, وقال اللہم امتی امتی, وبکا, دعا کی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما, اور رونے لگے. فقال اللہ عز وجل, یا جبریل, اذهب الى محمد وربک اعلم فسلہ ما یبکیہ. اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ, محمد کے پاس جاؤ. اللہ تعالی تو اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالی کبھی اس طرح کا معاملہ فرماتے ہیں جیسے عام بندوں کا معاملہ ہوتا ہے, اس سے انسان کو کبھی انسان کے لیے زیادہ تسلی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ. اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہیں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے, اس لیے فوراً یہ بھی فرما دے, وربک عالم, تو جا کر محمد سے پوچھو, ما یبکیہ, کیوں رو رہے ہیں, کس چیز نے ان کو رولایا، کیوں رو رہے ہیں؟ فاتاہ جبریل فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وہو اعلم، خیر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پھر وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سوال فرما رہے ہیں، اچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں اس لیے رو رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اس وجہ سے رو رہے ہیں. فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل جاؤ محمد کے پاس جاؤ، ان سے کہہ دو کہ امت کے بارے میں، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کی امت کے سلسلے میں ہم آپ کو خوش کریں گے، راضی کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ قریب قریب وہ بات ہے جو سورہ والضحا میں بہت زمانے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن وہاں عام تھا، یہاں خاص ہو گیا. وہاں پر کیا تھا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا پروردگار آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن وہاں عام تھا، کیا دے گا؟ آپ کو دے گا، آپ کو جنت، آپ کو اعلیٰ درجات، آپ کو فتوحات، آپ کی امت میں اضافہ، وہ سب چیزیں. یہاں خاص ہے کہ امت کے بارے میں آپ جو چاہیں گے، آپ کو آپ کی بات قبول کی جائے گی، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. اور ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ اذن لا ارضا واحد من امتی فی النار، تب تو ایک بھی میرا امتی دوزخ میں ہوگا میں تو خوش نہیں ہوں گا. اور آخرت کے معاملات، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، امت جنت میں جا رہی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جنت میں داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، دروازے کھلوانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر انبیاء کا، پھر انبیاء کے بعد سب سے پہلے امتوں میں سب سے پہلے امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب تو سب جنت میں جا رہے ہیں، اب کیا ثواب اور بدلہ اور انعام؟ نہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جنت، مجھے پہلے جا کر امت کو دیکھنا ہے، پھر پیچھے تشریف لاتے ہیں، پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی پیچھے رہ گیا ہے، یا اللہ کچھ لوگ ابھی دوزخ میں رہ گئے، ان کو بھی نکالنا ہے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ان کو بھی نکالنا ہے. سفارش فرماتے رہیں گے، اور آخر کچھ لوگوں کا ہوگا کہ فوراً کچھ لوگوں کا ہوگا کچھ وقت کے بعد، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کون کتنا عرصہ سزا میں رہتا ہے، لیکن آخر امتی ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں شامل ہونا ان کے لیے آخر کار نجات کا اور آپ کی سفارش کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حصول کا ذریعہ بن ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، انا سنرضیک فی امتک، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار فقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، گدھے پر سواری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر، ہم تمام پر، اللہ تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت، ظاہر ہے کہ جتنے احکامات پر انسان عمل کرتے رہے گا اس درجے کی کامیابی. اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ تو ہو گیا حق جو ہمارے ذمہ ہے. جب یہ حق ہم ادا کریں گے, وہ حق العباد علی اللہ, اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمہ. یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز لازم ہے نہیں. لا یسأل عما یفعل, اللہ کے ذمہ کوئی چیز لازم ہے نہیں, لیکن اللہ نے خود اپنے ذمہ لازم کر لیے. اللہ تعالیٰ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ پر لازم ہے, خود اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. تو اللہ تعالیٰ کے ذمے جو بندوں کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان لا یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو, جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, جو مشرک نہیں ہے, اسے اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے. فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس, یا رسول اللہ اتنی بڑی خوشخبری ہے, کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ سنا دوں, لوگوں کو یہ خوشخبری نہ بتا دوں؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا, ان کو ابھی خوشخبری نہ سناؤ ورنہ یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. بات پہلے گزر چکی ہے, حدیث پہلے آ چکی ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مؤمنین کے لیے بہت سے درجات رکھے ہیں. اگر انسان کو یہ تسلی ہو جائے کہ اچھا جو تم کر رہے ہو اتنا کافی ہے اور تم دوزخ سے بچ جاؤ گے اور جنت میں پہنچ جاؤ گے, تو بس ٹھیک ہے, پھر اتنا زیادہ ہم محنت اور کوشش کیوں کریں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں, انسان محنت کرے, کوشش کرے اور بڑھتا رہے اور بڑھتا رہے, تاکہ بلند درجات حاصل کرے اور آخرت کے زیادہ سے زیادہ اونچے درجات تک پہنچ سکے. لیکن صحابہ کی شان یہ تھی کہ ان کو جتنی بھی بشارت مل جائے, جتنی بھی ان کو خوشخبریاں مل جائیں, وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں اس شان کے تھے کہ جتنی بھی ان کو خوشخبریاں مل جائیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے, وہ اور ہمت سے آگے بڑھنے والے اور مزید اور زیادہ مجاہدہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, درجات آپ کے متعین, آپ کا مقام متعین, سید الانبیاء ہونا آپ کا متعین, یہ سب باتیں تھیں, لیکن اس کے باوجود محنت اور مجاہدہ کس درجے کا تھا. اور ہم لوگوں کا حال کچھ مختلف ہے. پہلے بات آ چکی ہے, خیر اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کو نہیں بتانا, اسے کہ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہو جائے گی تو شاید اسی بھروسے پر بیٹھ جائیں گے اور اعمال کرنا چھوڑ دیں گے. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب قبر میں اس سے سوال کیا جاتا ہے, ایک مسلمان سے جب قبر میں جانے کے بعد سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے. سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, رب کون ہے, دین کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. بنیادی سوال تین ہیں, بعض روایتوں میں چار کا بھی ذکر ہے. تو جب مسلمان سے قبر میں جانے کے بعد سوال ہوتا ہے تو دیکھو, یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. دنیا میں اگر انسان شہادت پر جمع رہا تو قبر میں جانے کے بعد بھی جواب دے سکے گا. دنیا میں انسان جو عمل کر رہا ہے, آخرت کے درجات دنیا ہی کے لحاظ سے ہوتے ہیں. دنیا میں انسان صراط مستقیم پہ ہے تو آخرت میں بھی پل صراط پہ اچھی طرح گزرے گا. دنیا میں صراط مستقیم پہ نہیں ہے, غلط راستے پر ہے, تو آخرت میں پل صراط پہ چلنا مشکل ہوگا. جیسا دنیا کا معاملہ ایسا آخرت کا. دنیا میں چوئس ہے, وہاں چوئس ختم ہو جائے گی. یہاں اختیار ہے, وہاں اختیار اب باقی نہیں رہا. تو جو مسلمان ہے, دنیا میں انسان نے اسلامی احکام پر عمل کیا, تو پھر قبر میں جانے کے بعد جب سوال ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, وہ شہادت دے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں یہی بات بیان کی گئی, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو مضبوط بات پر, یعنی کلمہ شہادت پر. ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الكافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنيا واما المؤمن فان اللہ تعالی يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے کافر ہے, جب انسان کا عقیدہ صحیح نہیں تو آخرت میں تو ظاہر ہے اس کے لیے کچھ ہے نہیں, تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان الکافر اذا عمل حسنۃ, جب غیر مسلم کوئی نیک اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال کا مطلب نماز نہیں, وہ اعمال نہیں جو بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی, اس سے مراد وہ اعمال مراد ہیں جس میں نیت نہ ہو تب بھی وہ درست ہو جاتے ہیں, جیسے کسی کو کھانا کھلا دیا, اچھا سلوک کر لیا, کسی کی مدد کر دی, صلہ رحمی کر لی, یہ سب باتیں. تو کافر جب کوئی نیک عمل کرتا ہے, اور کرتے ہیں لوگ, کھلانے والے کھلاتے ہیں غربا کو, محتاجین کو, پریشان حالوں کی مدد کرنا, کسی کے لیے سامان اٹھا دیا, کسی کی تکلیف دور کر دی, کسی کے غم میں شریک ہو گئے, کسی کی خوشی میں شریک ہو گئے, یہ مختلف چیزیں جو غیر مسلموں میں بھی اچھے اخلاق کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو کافر اور غیر مسلم جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے کچھ دے دیتے ہیں, اطعم بها طعمۃ من الدنیا, دنیا میں سے اس کو کچھ دے دیا جاتا ہے, روزی میں وسعت ہو گئی, گھر میں سکون اور اطمینان مل گیا, راحت کی زندگی مل گئی, یہ چیز ہے دنیا میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے. ایسا نہیں کہ نیک عمل کیا اور کچھ نہیں ملا, کچھ تو ملتا ہے. واما المؤمن, اور بہرحال مؤمن کا حال یہ ہے, اور مؤمن کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نیکیوں کو ذخیرہ اور جمع کر کے رکھتے ہیں آخرت کے لیے. تو اصل اس کو جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا, دنیا میں نیکیوں کا بدلہ انسان نہ مانگے, لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں, جس کو آگے کیا فرمایا کہ اصل اس کی نیکیوں کا جو اجر ملنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھ دیا, لیکن یعقبہ رزقاً, کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو دے دیتے ہیں اس کی اطاعت کی بنیاد پر. تو دنیا میں بھی کچھ تو مل جاتا ہے, اصل آخرت کے لیے. وفی روایت, یہ ایک بڑی بات ہے, یہاں تو کافر اور مؤمن کی بات ہے, اس لیے کہ اصل میں یہ دو ہی ہونے چاہیے, ایک ایمان والا اور فاسق ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے اندر ایمان تو ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا, گنہگار گناہوں والی زندگی گزارتا ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے, ایسے تو حالات ہوتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے رہو. جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں ان کا حال مختلف ہوتا ہے, غلطی کی پکڑ آ گئی, غلطی کی اور کوئی رکاوٹ آ گئی, اور جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں آتی, اور ان کو لگتا ہے کہ اچھا ظاہر ہے, پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط نہیں کیا, غلطی ہوتی تو کوئی پکڑ آتی, لیکن ان کا وہ درجہ ہی نہیں ہے. ایک باپ ہے, اس کی اولاد میں سے کوئی فرما بردار ہے, اس نے غلطی کر لی تو باپ کہے گا اچھا دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ہے نافرمان ہے, اس نے بڑی غلطی کر لی, وہ کہتا ہے اچھا اس کو کہنے کا فائدہ نہیں, چھوڑ دو. یہ تو عام دیکھا گیا, ہر جگہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں ان پر تو کچھ نہ کچھ پکڑ آ جائے گی, لیکن جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں یا جو فسق و فجور میں عام مبتلا ہیں تو ان کو ڈھیل مل جاتی ہے. اب آگے جا کر دو میں سے ایک صورت ہے, یا تو اس پر پکڑ آئے گی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة, یا تو سخت پکڑ آ جائے گی یا توبہ کی توفیق ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو بہرحال آگے ہے, وفی روایت ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ, اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا کسی مؤمن کے لیے اس کی کسی نیکی میں، دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ اس کو مل جاتا ہے اور اصل بدلہ، پورا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا۔ اور کافر کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نیک کام کیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی کر لی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، دنیا میں اس کا بدلہ وہ چاہتا بھی نہیں تھا، وہ تو سامنے والے کے ساتھ اچھا سلوک، اب مثلاً کسی فقیر کو کھلا دیا، تو اس کا مقصد کوئی دنیا میں کسی سے بدلہ لینا نہیں تھا۔ اس کو کہا گیا کہ صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، جس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے، جس کو بھی وہ گاڈ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کی خوشی کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی، دنیا میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا افضى الى الاخرہ، یہاں تک کہ یہ شخص جو غیر مسلم ہے وہ جب آخرت میں پہنچے گا، لم یکن له حسنۃ یجزا بها، تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا اس کو وہاں بدلہ دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ۔ بہرحال ہمارے لیے یہ وعدہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور اصل جو بدلے کی جگہ ہے، دار الجزا جو ہے، وہ آخرت ہے۔ دنیا میں انسان جزا کا طلبگار نہ بنے، اللہ کی طرف سے جو مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعام ہے، لیکن اصل جو ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھبراتے تھے جب دنیا میں ان کے ساتھ راحت کا، فتوحات کا، آسانیوں کا معاملہ ہونے لگا تھا، تو وہ گھبراتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے رہے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے بچے نہیں۔ یہ گھبراتے تھے، یہ صحابہ کی شان ہے اور یہ ہونی چاہیے ہماری شان۔ دنیا میں زیادہ راحت و انعام جو ہیں انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہے کہ دنیا میں دے کر آخرت میں نہ ملے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر عمل کیسے فرماتے تھے، زیادہ مال آیا صدقات دے کر نکال دو، صدقات دے کر نکال دو، اپنے پاس جمع نہ کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے آخرت میں اجر کے لحاظ سے ہمیں بدلے میں ہمیں ہمارے لحاظ سے کچھ کمی ہو جائے۔ ان کی شان یہی تھی۔ اور ہمارے جو دیندار طبقے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو، دیندار طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، دنیا میں بھی ملے آخرت میں بھی ملے، اس میں کیا ہے، دنیا میں بھی ملنا چاہیے، ہمیں تو دعا سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا۔ تو اگر یہ حسنا کے معنی وہی تھے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بھی وہ حسنا ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ بہرحال اصل ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ دنیا میں ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کمزوری کو انسان کمزوری مان لے پھر کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں راحت، انعام، عافیت یہ ملتی رہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اچھا یہی کمال اور یہی خوبی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے۔ یہ چیزیں تو غیر مسلموں کو بھی مل جاتی ہیں۔ اصل چیز ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے۔ اصل انسان عمل جو کر رہا ہے وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتے ہیں تو وہ ایک زائد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، اور مانگنا بھی چاہیے، عافیت مانگنی بھی چاہیے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ عافیت مل گئی تو میرے نیک اعمال کی وجہ سے اور میرے نیکیوں اور میرے اعمال صالحہ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اگر وہی بات ہوتی تو پھر آخرت کے لیے کیا باقی رہے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی مقبولیت کی علامت اس کو نہ سمجھے۔ اشد الناس بلاءً، سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں تکلیفوں سے گزرنے والے تو انبیاء ہوا کرتے تھے اور اولیاء ہوا کرتے تھے، صلحاء ہوا کرتے تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا میں رہا ہے۔ باقی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔